ہم محسوس کرتے ہیں کہ امت اس وقت خاصی خرافات میں ہے. مطلب قرون اولیٰ میں دیکھتے تھے کہ خلیفہ وقت جو تھا وہ نماز بھی پڑھاتا تھا اور فیصلے بھی کرتے تھے اور وہ سارے حکومت, اس میں دین اور دنیا الگ چیز نہیں تھی بلکہ ایک ہی خلیفہ تھا جو کہ امامت بھی کرواتے تھے اور فیصلے بھی کرتے تھے اور سارے امور جو دنیا کے تھے وہ بھی سر انجام, اور ان کا جو حکم ہوتا تھا وہ قطعی ہوتا تھا.
ٹھیک.
اب ہم میں جو ہے امت میں اب ہم اس طرح کی حالت آ گئی, وہ چیز تو نہیں رہی. اب ہم اپنے طور پہ انفرادی طور پہ ہر بندہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ ہم میں اس فقہ سے ہوں اس فقہ سے ہوں, اس اختلاف اپنے اپنے طور پہ فیصلہ کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ہم اسلامائزیشن جو اس کنٹری کی ہے وہ ہم کس طریقے سے ہم اچیو کر سکتے ہیں؟
کہ آپ نے دو باتوں کو ملا دیا. یعنی ایک یہ ہے کہ بحثیت فرد ہمیں کوئی دینی مسئلہ درپیش ہے تو ہم کیا کریں گے. یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ لوگ اپنی رائے قائم کرتے تھے یا پھر کسی دوسرے صاحب علم کی رائے کو قبول کر لیتے تھے. خود صحابہ کرام میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں مختلف مکاتب فکر وجود میں آ چکے تھے. یعنی یہ جو جلیل القدر علماء ہیں جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں یا سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں یا سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں, یہ صحابہ ہی کے دور میں تھے, صحابہ ہی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کے علماء تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ خود ان علماء کے مابین بہت سی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا تھا. اس لیے عام آدمی تو وہی طریقہ اختیار کرتا تھا جو اب بھی عام آدمی کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے طور پر اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرے, جہاں اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے وہاں کسی صاحب علم سے استفادہ کرے, اس کی رہنمائی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اسی دور میں چلے جائیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے کو زیادہ قوی سمجھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کو زیادہ قوی سمجھے. ایسے ہی لوگ خلفائے راشدین میں سے بھی سیدنا عمر ہیں یا اسی طرح سیدنا ابو بکر ہیں, سیدنا علی ہیں, ان کی آرا بھی قبول کر لیتے تھے. عام آدمی یہی کرتا تھا. جن معاملات میں ورڈکٹ دیا جاتا تھا وہ اصل میں اجتماعی معاملات تھے. یعنی ایک تو ہے نا کہ انفرادی طور پر مجھے رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا, مجھے نماز میں فاتحہ کیسے پڑھنی ہے. یہ معاملات وہ ہیں کہ جن کے اندر لوگ اس زمانے میں بھی آرا اختیار کرتے تھے, اپنی آرا پر عمل بھی کرتے تھے. اجتماعی معاملات یعنی وہ معاملات جن میں کوئی فیصلہ کر کے قانون بنانا ہوتا ہے یا کسی نزاع کے معاملے میں ریاست کو مداخلت کرنی ہوتی ہے, ان میں اس وقت یہی طریقہ تھا کہ شورا منعقد کی جاتی تھی. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. یعنی کئی موقع ہیں کہ جن میں مہاجرین کی شورا منعقد کی گئی, کئی موقع ہیں کہ جن پر انصار اور مہاجرین دونوں کو بلایا گیا. اس طرح کا کوئی باقاعدہ نظام جیسے اب پارلیمنٹ بن جاتی ہے یہ تو نہیں تھا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مختلف وقتوں پر مثلا سواد عراق کی زمینوں کا بڑا ہی غیر معمولی مسئلہ جب زیر بحث آیا تو کئی دن تک شورا کا اجلاس ہوتا رہا اور وہ متناسب نمائندگی کے اصول پر قائم کی گئی. میں نے اس کی مثالیں جمع کر دی ہیں اپنی کتاب برہان میں. خمسۃ من الاوس خمسۃ من الخزرج, پانچ ادھر سے پانچ ادھر سے مختلف قبیلوں کی نمائندگی تک ہوئی, اس میں بیٹھ کر لوگ رائے قائم کرتے تھے. اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی ہے, بحثیت خلیفہ راشد. وہ تقریر بھی قاضی ابو یوسف نے نقل کر دی ہے پوری. اس تقریر میں وہ شروع میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوں, میری ایک رائے ہے وہ میں نے دے دی تھی, میری رائے سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے, اس لیے میں نے یہ اجلاس بلا لیا ہے. اب آپ آزادانہ بحث کر کے کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو میں اس نتیجے کا نفاذ کر دوں گا. تو اس طرح سے فیصلے ہوتے تھے. جن معاملات میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے ان میں خلفائے راشدین خود بھی اپنا ورڈک دے دیتے تھے, بتا دیتے تھے. جہاں کوئی انفرادی نزاع خلیفہ کے ساتھ ہو جاتا تھا وہاں قاضی کا تقرر کر دیا جاتا تھا اور قاضی کے سامنے خود خلیفہ راشد بھی پیش ہو جاتے تھے اور متعلقہ فریق بھی پیش ہو جاتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے فیصلے ہوئے بلکہ ان کے خلاف بھی ہو گئے, بعض موقعوں پر قاضی حضرات نے کر دیے. تو یہ ایک قبائلی نوعیت کا نظام تھا جو اس وقت چل رہا تھا. اس وجہ سے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہر معاملے میں خلفائے راشدین کوئی حکم دے دیتے تھے اور لوگ اس کی پیروی کرتے تھے, وہ صرف اجتماعی معاملات تک محدود رہتے تھے. تو آج کے زمانے میں اب بہت سے ادارے بن چکے ہیں. یعنی موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مغربی علوم کا کہ انہوں نے اس سارے ریاست کے نظام کو چیک اور بیلنس کے اصول کے اوپر اداروں میں تقسیم کر دیا ہے. مقننہ اپنی جگہ ایک متعین صورت اختیار کر چکی ہے, عدلیہ کے قواعد بن چکے ہیں, اس کے ضابطے وجود میں آ چکے ہیں. اسی طرح سے بیوروکریسی کیسے وجود میں آئے گی, انتظامیہ کیسے کام کرے گی, اس کے لیے بہت سے پروسیجر بن چکے ہوئے ہیں. افواج کیسے منظم کی جائیں گی, اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ جنگ کا موقع آ گیا ہے تو ایک اعلان عام کیا گیا، آپ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی پر تیر ہے، یہ سب ہو جاتا تھا. تو اب یہ سارے ادارے منظم ہو گئے ہیں جدید ریاست میں، اس لیے ان کو پیچھے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہی کے اندر آپ کو اللہ کے دین کو بھی سامنے رکھنا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو ہمارے ہاں جو ادارہ بھی بنے گا، خواہ وہ عدلیہ ہے، خواہ وہ انتظامیہ ہے، خواہ وہ مقننہ ہے، اس میں مسلمان بیٹھے ہوں گے. تو مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے پیش نظر یہ رکھنا چاہیے کہ ان کے دین نے اگر ان کی اجتماعی زندگی کے بارے میں کوئی ہدایت دی ہے. انفرادی معاملات میں مداخلت کرنا یہ ریاست کا کام نہیں ہے. اجتماعی معاملات میں اگر کوئی دین نے آپ کو ہدایت دی ہے تو اس میں قانون سازی کی جائے گی، اور وہ قانون سازی اسی اصول پر ہوگی کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. وہ قانون بننا چاہیے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی آپ کے ملک میں جن چیزوں کو بھی لوگ شریعت سمجھتے ہیں ان کی بنیاد پر قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے. دو تین معاملات ہیں جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں پینڈنگ ہیں، جن پر ابھی معاملات چل رہے ہیں. کوئی وفاقی شرعی عدالت میں زیر بحث ہے، کوئی سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، لیکن بہت سے معاملات ہیں جن میں قانون سازی ہو گئی ہوئی ہے. اس قانون سازی میں بہت کچھ مجھے بھی اختلافات ہیں، لیکن جس اصول پر ہوئی ہے وہی ٹھیک اصول ہے کہ آپ کسی چیز کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لائیں گے، اس پر آپ گفتگو کریں گے، جو اکثریت کی رائے ہے اس اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا جائے گا. تو یہی اصول اس زمانے میں آپ اگر جس کو آپ نے اسلامائزیشن کہا ہے اس کے لیے اختیار کرنا پڑے گا کہ انفرادی معاملات میں لوگ آزاد ہیں، وہ جو رائے چاہے قائم کریں، جس صاحب علم پر چاہے اعتماد کریں، آج ایک صاحب علم پہ اعتماد کریں، کل کسی دوسرے پر کر لیں، وہ اپنے طور پر کوئی تحقیق کر کے رائے قائم کر لیں، ان کو حق حاصل ہے. اجتماعی معاملات میں میں بھی رائے دوں گا، کوئی اور بھی دے گا، لیکن اس میں فیصلہ اکثریت کی رائے سے ہوگا. اکثریت کی رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس غلط فہمی کو دور کر لیں، کہ وہ حق و باطل کا فیصلہ کرتی ہے، نہیں، وہ صرف نزاع کا فیصلہ کرتی ہے.
ٹھیک،
یعنی اکثریت کا یا جمہوریت کا جو طریقہ ہے یہ فصل نزاع کے لیے ہے، حق اور باطل کو طے کرنے کے لیے نہیں ہے. ساری امت مل کر ایک رائے قائم کر لے، اور میرے نزدیک مثال کے طور پر وہ رائے قرآن کے خلاف ہے تو میں کہوں گا کہ وہ قرآن کے خلاف، اس کی شہادت دوں گا، لیکن نافذ وہی رائے ہو جائے گی جس پر لوگوں کا اتفاق ہوگا.
بالکل ٹھیک.
میں اس میں اپنا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ رجم کی سزا کے بارے میں جس وقت یہ پدا تھی ابھی بہت، یعنی ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا اور ایک وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی تھی، تو اس وقت وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا اس میں، اور اس فیصلے میں پاکستان ٹائمز میں اس زمانے میں شائع ہوا، اس میں میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی صاحب کی رائے کو باقاعدہ کوٹ کر دیا گیا، اور انہی کی رائے پر مبنی عدالت کا خیال تھا کہ فیصلہ دیا. تو مولانا تو خیر اس زمانے میں بہت ضعیف ہو چکے تھے، تو مجھ سے بات کی گئی اس وقت کہ اس کی مدافعت کی جائے. تو میں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ فیصلہ بنیادی طور پر غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ وہ حیران ہو گئے، یہ تو آپ لوگوں کی رائے پر دیا گیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں اپنی رائے بیان کروں گا، میں اپنی رائے کے دلائل دوں گا، میں اپنی رائے پر لوگوں کو قائل کروں گا، اس نسل میں اگلی نسل میں لوگ قائل ہو جائیں بہت اچھی بات ہے، جب تک وہ میری رائے قائل نہیں ہوتے، جو اکثریت کی رائے ہے قانون اسی پر بنے گا. اس لیے کہ جمہوری اصول کے مطابق آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے جس طریقے کو شرع صدر کے ساتھ آپ کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس وقت بھی اسی کی تبلیغ کرنی چاہیے. یعنی ہماری پارلیمنٹ فعال ہو، اس میں معاملات زیر بحث آئیں، جس چیز کے بارے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں دین نے کوئی حکم دیا ہے یا ہدایت کی ہے، تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بہت بڑی اکثریت مسلمان ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو دو تہائی سے بھی کہیں زیادہ وہ آئین میں ترمیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کو اس پہ قائل ہونا چاہیے کہ یہ دین کی بات ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اس مسئلے کے بارے میں دین یہ تقاضا کرتا ہے، اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے. جب یہ قانون سازی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا. میں برسوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے ممبر کا تعلق حکمرانوں سے یہ ایک مسلمہ بات ہے، مانی ہوئی بات. یعنی آپ اگر دیکھیے تو ہمارے فقہا بھی اس کے بارے میں کوئی مختلف رائے نہیں رکھتے. امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، پڑھ لیجئے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس معاملے میں. کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی عام آدمی یا کوئی عالم جمعے کے ممبر پر بیٹھے گا. تو میں نے اس کو بیان کیا، بارہا بیان کر رہا ہوں، کیا ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں اس پر قانون سازی نہیں کر سکتے؟ کریں، کون روکتا ہے اس سے؟ لیکن اگر ان کا شرع صدر نہیں ہے، وہ ابھی اس بات کو نہیں سمجھے ہیں، تو یہ آسمان سے کوئی آگے نہیں ٹھونسے گا. تو اس لیے اسلامائزیشن اصل میں اس باطن میں ہونی ہے جو آپ کے پارلیمنٹیرین کا باطن ہے، اور پارلیمنٹیرین کا باطن ظاہر میں کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ جو قوم کا باطن ہے.
ٹھیک ہے،
جا کے اپنی قوم کی اصلاح کریں، اگر وہ دین کے بارے میں یکسو ہو جائے گی تو اس کا ظہور آپ کی پارلیمنٹ میں بھی ہونے لگ جائے گا.
ٹھیک ہے جی.